معكم رحمين. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. آمنت بالله صدق الله العظيم. گرامی قدر بزرگان محترم نوجوان ساتھی، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان بجا لانا چاہیے، اللہ کے عالم نے مسلمانوں کے گھر پیدا کر کے اپنی بارگاہ میں حاضری کا شرف عطا کیا ہے. ہر میزبان اپنے گھر میں اسی کو بلاتا ہے جسے اس کو محبت ہوتی ہے. مسجد اللہ کا گھر ہے، یہاں کوئی آدمی اپنی مرضی سے نہیں آتا، جس کی وہاں سے منظوری ہوتی ہے وہی آتا ہے. اور پھر اپنے گھر میں اس مقدس مہینے میں آنے کی توفیق بخشی، جس مہینے کے طلوع ہوتے ہی نوافل کا ثواب فرائض کے برابر اور فرائض کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے. اگر غیر رمضان میں قرآن مجید کا آپ ایک لفظ تلاوت کریں تو 10 نیکیاں، اور پھر لفظ مراد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کے فرمایا کہ الف لام میم ایک لفظ نہیں، الف حرف و لام حرف و میم حرف، یہ تین الگ الگ حرف ہیں. غیر رمضان میں 11 مہینے کوئی صرف الف لام میم پڑھے تو 30 نیکیاں پائے، اب رمضان میں صرف الف لام میم پڑھے یا سنے 2100 نیکیاں پائے. اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمتوں سعادتوں اور برکتوں سے ہمیں جھولیاں بھرنے کی جو یہ ایک قیمتی موقع عطا فرمایا ہے، اس سے جتنا بھی فائدہ اٹھایا جا سکے کم ہے. لے دے کے رمضان المبارک میں ہی ہمیں موقع ملتا ہے کہ ہم پورا کلام پاک سن سکتے ہیں، اور روزہ جیسی عبادت اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی. عبادتیں تو باقی بھی بے شمار ہیں، ہر عبادت کا مقصد اللہ کی رضا ہے، لیکن ہر عبادت میں ایک ایسی چیز کی ملاوٹ کا امکان رہتا ہے جو ملاوٹ ہونے کے بعد عبادت کو اس طرح کھا جاتی ہے جیسے آگ لکڑی یا کاغذ کو، راہ کا ڈھیر بنا دیتی ہے پورے ثواب کو، اور وہ چیز ہے ریاکاری اور دیکھنا. لیکن اللہ نے ہمیں ایک ایسی عبادت بھی دی کہ جس میں ریاکاری تو دخل ہی نہیں، اور وہ روزہ، اس میں ریاکاری نہیں چلتی. اور اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ روزہ خالص میرے لیے ہے، اور اس کا بدلہ بھی میں خود اپنے رحمت اور قدرت والے ہاتھوں سے عطا کروں گا. اور ایک حدیث کا معنی یہ ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ میں خود ہوں. دوستو، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو اس کائنات میں بھیجا ہے، مقصد اس کائنات میں بھیجنے کا یہ نہیں کہ جاؤ خوب کھاؤ، اچھے اچھے مکان بناؤ، بلڈنگیں بناؤ، آرام اور راحت کو تلاش کرنے میں ساری زندگی صرف کر دو. کھانے پینے کا کام تو ہمارا تو چھوٹا سا پیٹ ہے جو پاؤ ڈیڑھ پاؤ ایک کلو سے بھر جاتا ہے، وہ ذات تو اس جانور کو بھی دیتی ہے جس کے پیٹ میں ہزاروں من بھی پڑتے ہیں. دریا کی مچھلیوں کو وہ کھانا دیتی ہے، ہاتھیوں کو وہ خوراک دیتی ہے، وہ تو کبھی دفتروں میں نہیں ہے. اور اگر کھانا پینا ہی مقصد ہو تو انسان میں اور جانوروں میں فرق کیا ہوا؟ جانور بھی کھاتا پیتا ہے، انسان بھی کھاتا پیتا ہے، پھر تو ہم انسانوں سے بدتر ہیں کہ ہم سارا دن کوشش کر کے، ظلم کر کے، زیادتی کر کے بمشکل اپنے پیٹ میں 1.5 کلو ڈالتے ہیں، اور ہاتھی چپائے یہ کسی پر ظلم بھی نہیں کرتے، زیادتی بھی نہیں کرتے، اور منو من ان کو بھی مل جاتا. تو بہرحال اس جہان میں آنے کا مقصد ہمارا معلوم ہو نہ ہو، لیکن ہمیں بھیجنے والے نے بتایا کہ وہ میری عبادت ہے. اللہ کی عبادت کا صرف نماز روزے کا نام نہیں، مسلمان کی 24 گھنٹے کی زندگی اللہ کی عبادت ہے. جھوٹ سے بچنا، سچائی کو اختیار کرنا، دھوکہ نہ دینا، فراڈ نہ کرنا، کسی کے مال میں خیانت نہ کرنا، اسی طرح حلال کے لیے اس کے حلال کی تلاش میں نکلنا، اللہ کے حکموں کو توڑنے سے بچنا، یہ سب عبادت میں شامل ہے. تو میں جو آپ کے سامنے اس کرنا چاہتا ہوں کہ عبادت کے کیا ہے، دین اسلام پہ چلنا، دین کی طرف لوگوں کو بلانا، خود چلنا. پھر صرف یہ وہ دین نہیں کہ خود چلتے رہو بس ٹھیک ہے، نہیں، بلکہ دوسروں کو بھی چلاؤ، دوسروں کو بھی چلاؤ، انہیں 20 دن کی دعوت دو، اور اس کے ساتھ ساتھ جو قوتیں اور طاقتیں پھر اس دین کے راستے میں رکاوٹ بنیں، دعوت دینے کے باوجود بھی مطلب بیگ نہ کہیں اور پھر وہ اس دین کے خلاف ناپاک سازشوں مصروف ہوں، تو پھر تلوار لے کر جہاد میں اتر کر ان کی قوت اور شوقت کو شکست اور مغلوبیت سے دوچار کرنا. جہاد کا راستہ بھی اللہ کی عبادت ہے، تبلیغ کا راستہ بھی اللہ کی عبادت ہے. سپاہ صحابہ جس سے ہمارا تعلق ہے وہ بھی اس دور میں ایک کام کر رہے ہیں. وہ کام یہ ہے کہ اس وقت مسلمانوں میں بدقسمتی سے یہودیوں کی سازش سے کچھ ایسے لوگ پیدا ہو گئے ہیں کہ جنہوں نے اسلام کا لبادہ اوڑھ کر، اسلام کا نام دے کر، اسلام کا نعرہ لگا کر، اسلام ہی کی جڑوں کو کھوکھلا کرنے اور اسلام شجر اسلام کی بنیادوں کو کاٹنے کے لیے اپنی تمام تر توانائیاں پرفریب طریقے سے وسیع اور عالمی پیمانے پر شروع کریں. مثال کے طور پر انداز یہ ہے، نام اسلام کا لیں گے، دعوی اسلام کے کریں گے، بات اسلام کی کریں گے اور ساتھ کے کہیں گے کہ اسلام بہت اچھا مذہب ہے، بہت بہترین مساوات کا نظام ہے، ہمیں اسلام کا نظام چاہیے، لیکن ساتھ ساتھ کہتے چلیں گے اے کاش ہمارے پاس وہ اصلی قرآن ہوتا جس میں سارے کے سارے اسلام کا نظام ہے، وہ اصلی قرآن دنیا سے غائب ہو گیا ہے، ہمارے پاس جو قرآن ہے یہ اصلی نہیں ہے. اسلام کے دعوے کے ساتھ یہ عقیدہ کہ یہ قرآن پاک اللہ کی جو کتاب ہے یہ اصلی نہیں ہے، یہ تو تبدیل ہو گیا ہے. کیوں تبدیل ہو گیا، اصلی کہاں گیا؟ کہنے لگے اصلی تو بار میں امام غار میں لے کر چلے گئے ہیں، اصلی قرآن جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مرتب کیا تھا رسول اللہ کے وصال کے بعد، جب وہ حضرت ابو بکر عمر کے پاس لے کر آئے اور انہوں نے کہا یہ وہ قرآن ہے جو اصلی ہے، تو ان صحابہ کرام نے جب اس کو کھولا تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ منافقوں کے نام لکھے تھے، ان منافقوں کے ناموں میں معاذ اللہ سارے صحابہ اور خلفائے راشدین کا نام سر فہرست تھا. تو حضرت عمر نے اس کو پاؤں کی ٹھوکر ماری، فرمایا لے جاؤ، ہمیں اس قرآن کی ضرورت نہیں. تو حضرت علی نے وہ قرآن اٹھایا اور کہا بلّہ ماں رائی قبول باد جو آزاد، اس کے بعد تم اس کتاب کو نہیں دیکھ پاؤ گی. پھر وہ پہلے امام سے دوسرے، دوسرے سے تیسرے، چلتے چلتے 11 میں سے 12 کے پاس آیا، 12 لے کر غار میں بیٹھا ہوا ہے، اب اس کی انتظار کرو، وہ آئے گا تو اصلی قرآن لائے گا. ہاں اسلام بڑا اچھا مذہب ہے، ہمیں اسلام کے لیے کوشش کرنی چاہیے، ہمیں اسلام کی بات کرنی چاہیے، لیکن اصل قرآن تو امام ہی لائے گا. یہ عقیدہ، یہ نظریہ، یہ پوری دنیا میں اس کا پرچار پھیل گیا کہ یہ قرآن بدلی ہوئی کتاب ہے. اب آپ حیران ہوں گے کہ یہ کیا بات ہے، ایسی باتیں کون کرتا ہے، ایسی باتیں کرنے والا تو کوئی نہیں ہے. لیکن آپ حیران ہوں گے کہ یہ باتیں اسلام کے نام سے اتنی تیزی سے پھیلائی جا رہی ہیں کہ شاید اتنی تیزی سے اسلام کی تبلیغ نہیں ہو رہی جتنی تیزی سے اسلام کے نام پر اسلام کی بے کونی کی جا رہی. میں آپ کو ایک حوالہ دیتا ہوں، صرف آپ حیران ہوں گے. اس وقت جو ایران میں حکومت ہے اس حکومت کا انقلاب لانے والا جو شخص ہے اس نے انقلاب لانے کے بعد ایران کے سرکاری پریس پر سینکڑوں کی تعداد میں جو کتابیں 14 زبانوں میں شائع کروا کر تقسیم کروائیں اور کروائی جا رہی ہیں ان ایک ایک کتاب کو پڑھ لو، ہر کتاب حق الیقین ہو، اصول کافی ہو، استفسار ہو، ملا اعظم فقی ہو، احتجاج جلوسی ہو، حیات القلوب ہو، ان سب کو چھوڑ جائیے، خود خمینی کے اپنے ہاتھوں سے لکھی ہوئی کتاب کشف اسرار کو پڑھ لیجئے، اس میں وہ خود کہتا ہے کہ اگر کوئی ہم سے پوچھے کہ اس قرآن میں تمہارے اماموں کے نام کیوں موجود نہیں، تو کہتا ہے کہ اصلی جو قرآن تھا اس میں تو ہمارے اماموں کے نام ہے، لیکن اس میں نہیں ہے، اس میں اس لیے نہیں ہے کہ جن لوگوں نے رسول اللہ کے بعد قرآن کو بدل دیا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قرآن کے اندر گڑبڑ کر دی تھی، اگر ہمارے اماموں کے نام ہوتے تو وہ بھی نکال دیتے، کیونکہ ان کا تو مشغلہ ہی یہ تھا کہ قرآن کو بدل دیتے۔ اب یہ باتیں وہ شخص کہہ رہا ہے جس کو آج اسلام کے ہیرو کے نام طور پر تسلیم کروانے کے لیے دنیا کے وسائل اور جناب ایران، شام، عراق، کویت کے بڑے بڑے دولت مندوں کے وسائل خرچ ہو رہے ہیں اور یہ کتابیں پوری دنیا میں تقسیم ہو رہی ہیں اسلام کے نام۔ اسلام بڑا اچھا مذہب ہے، بعد اسلام اور شروع سے لے کر بنیادی کتاب جو اصول ان کی مذہب کی بنیادی اور اہم کتاب ہے، ہماری کتاب، ہمارا تو قرآن پر بھی ایمان نہیں، ہماری حدیث کی کوئی کتاب ان کے لیے تسلیم نہیں، ان کی جو پہلی اصل کتاب ہے اصول کافی، وہاں سے لے کر آج تک کی جتنی کتابیں پڑھتے چلے جاؤ، عنوان لگائے ہیں کہ اللہ کے اس قرآن میں تبدیلی ہو گئی، اللہ کا یہ قرآن بدل گیا۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی آدمی 100 سال سے بیت اللہ کے سائے میں کھڑے ہو کر مستقل طور پر نمازیں پڑھ رہا ہو، طواف کر رہا ہو، نوافل ادا کر رہا ہو، حج اور عمرہ کر رہا ہو، لیکن اس سارے تقوی پرہیزگاری اور عبادت کے باوجود وہ یہ کہے کہ میرا یہ عقیدہ ہے کہ قرآن کی 114 سورتوں، 6666 ایتوں، 540 رکوعوں اور 30 پاروں میں ایک چھوٹی سی سورت سورہ کوثر یا سورہ اخلاص یا سورہ اثر، یہ اللہ کا کلام نہیں بلکہ کسی بندے نے داخل کیا ہوا کلام ہے، یہ باقی سارا کلام اللہ کا ہے، اس کی اتنی سی بات سے اس کی تمام تر عبادت، ریاضت، زہد، تقویٰ، پرہیزگاری کے باوجود آپ اسے مسلمان کہیں گے یا غیر مسلم کہیں گے؟ کیا کہیں گے آپ؟ آپ مفتی، آپ میں سے کتنے مفتی؟ آپ نے ایک ایسے آدمی کو اکھاڑ کر دیا کہ جو اتنا بڑا بیت اللہ کے اندر کھڑا ہو کر نماز پڑھنے والا ہے، اتنی اس کی عبادت ہے، لیکن آپ کہیں گے کہ قرآن مجید کو ہر قسم کی غلطی سے محفوظ ماننا یہ بھی ایمان کا حصہ ہے، کیوں کہ یہ وہ کتاب ہے، اس سے پہلے جتنی کتابیں اللہ نے نازل کی وہ محدود وقت اور مخصوص قوم کے لیے ہوا کرتی تھی اور ان کی حفاظت بھی اس قوم کے سپرد ہوتی تھی، لیکن قرآن قیامت کی صبح تک کے لیے آیا، نہیں نہیں، قرآن تو وہ کتاب ہے کہ جن
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وعلى سيدنا محمد وعلى بزرگان محترم، سامعین محترم، نہایت ساتھ ساتھ عبادت رب العالمین نے مسلمانوں کو صرف رحمانیت اختیار کر کے مسجد کے گوشے میں بیٹھ کر چند عبادات کو بجا لانے والی امت بنا کر نہیں کرا، اسلام کے مکمل ضابطہ اخلاق ہے، جو عبادات کا طریقہ بھی سکھاتا ہے اور پوری کائنات کو اللہ کے دیے ہوئے نظام کے مطابق چلانے کا طریقہ بھی سکھاتا ہے، پیار اور محبت سے غیر مسلموں کو اسلام کے محاسن سکھا کر قائم کر کے اسلام کی طرف دعوت دینے کا طریقہ بھی سکھاتا ہے، اور اگر کوئی اسلام قبول نہ کرنا چاہے تو اس پر جبر مسلط نہیں کرتا، اس سے جزیہ وصول کر کے اگلی قوموں تک پہنچ کر اسلام کی دعوت دینے کا انداز دکھاتا ہے، لیکن اگر کوئی اسلام کے راستے میں رکاوٹ بن کر کھڑا ہو جائے، مسلمانوں کے ظلم اور جبر کا نشانہ بنائے، مستضعفین والرجال والنساء والولدان کے ساتھ ظلم و زیادتی کا انداز اپنائے، اللہ کے نور کو اپنے نفاق عزائم سے بجھانے کی کوشش کرے، تو ایسے سرکشوں کے ساتھ تن سے جدا کرنے کے انداز بھی سکھاتا ہے۔ اسلام جہاں جہاد کا حکم کفار سے دیتا ہے، وہاں اسلام جہاد کا حکم منافقوں سے دیتا ہے۔ آج ہم الحمدللہ اپنے اپنی جگہ پر اپنے اپنے انداز میں سنت پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق جہاں مدارس میں علم سے سیکھنے، مساجد میں عبادات سے کرنے اور اسی طرح دعوت کے میدانوں میں گھومنے اور پھرنے اور کفار کے مقابلے میں سب باندھ کر لڑنے کا کام کر رہے ہیں، اسی طرح لازم ہے ہم پر کہ ہم ان منافقین کی سازشوں پر بھی کڑی نظر رکھیں، ہم ان منافقین کی عیاری اور چلاکیوں کو بھی سر پہ نظر نہ کریں جو مسلمانوں کی صفوں میں گھس کر جراروں و کفروں و تفریقوں بین المؤمنین و ارصادن لمن حارب اللہ و رسولہ، ان چار سازشوں پر عمل کارا ہوتے ہیں کہ مسلمانوں کو تکلیف پہنچائیں، مسلمانوں کے درمیان میں تکلیف پیدا کریں اور کفر کا پرچار اسلام کے نام پر کریں اور اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کی تعاون کر کے مسلمانوں کو نیچا دکھانے کی کوشش کریں۔ یہ منافقین کی علامات اور قرآن پاک کا سوا پارا قریباً بلکہ اس سے جائز صرف اور صرف منافقین کی مذمت میں اترا ہے۔ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں آمنا باللہ وبالیوم الآخر، ہم اللہ پر ایمان لائے، ہم آخرت پر ایمان لائے، وما هم بمؤمنین، یہ اس کہنے کے باوجود بھی مومن نہیں ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو آ کر کہتے ہیں نشہد انک لرسول اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ جواب کے ساتھ فرماتے ہیں واللہ یشهد ان المنافقین لکاذبون، رب گواہی دیتا ہے کہ منافق جھوٹ بولتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں قالوا قتالا یراؤون الناس، نماز تو پڑھتے ہیں مگر دکھلاوے کے لیے نماز پڑھتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں انفقوا طوعا و کرہا، خرچ تو کرتے ہیں مگر جو مجبوری اور بات لے گا راستہ کرتے ہیں۔ گویا کہ منافق کی علامت یہ ہے، آمنا باللہ بھی کہتا ہے اور اللہ کے رسول کی رسالت کی گواہی بھی دیتا ہے، دکھلاوے کی نماز بھی پڑھتا ہے اور طوعا و کرہا خرچ بھی کرتا ہے، ہر جگہ پر اپنی منافقت کو چھپانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اس کی منافقت کا بھانڈا اس وقت پھوٹ جاتا ہے، اس وقت اس کی منافقت کی چادر اتر جاتی ہے، اس وقت اس کی منافقت دور ہو جاتی ہے جب اس کو کہا جاتا ہے آمنوا کما آمن الناس، اللہ پر ایمان لانے کا دعویٰ کرنے والے، رسول کی رسالت کی گواہی دینے والے، آخرت پر ایمان لانے کا دعویٰ کرنے والے، نماز پڑھنے والے اور قوموں پر طرح خرچ کرنے والے، ویسے ایماندار جیسے صحابہ ہے،
عظمت صحابہ
ویسے ایماندار جیسے۔ تو دوستو یہ وہ نقطہ ہے، یہ وہ مرکز ہے، یہ وہ موڑ ہے جو منافق سے خراب نہیں کیا جاتا، جس کی تکمیل منافق نہیں کر سکتا۔ یہ وہ منافق سے مطالبہ ہے
جس کی وہ تکمیل نہیں کر سکتا اس کی منافقت کا بھانڈا پھوٹ جاتا ہے. آخر صحابہ اکرام جیسا ایمان لانے کا جب اس سے مطالبہ ہوتا ہے تو منافق مجبوراً یہ کیا کرتا ہے, نہ صرف انکار کرتا ہے بلکہ وہ صحابہ اکرام سے تبرع کرتا ہے, صحابہ اکرام کی توہین کرتا ہے, صحابہ اکرام کی برائی بیان کرتا ہے. اور اس دور کے منافق نے کہا کیا ہم ویسے ایمان لائے جیسے بیوقوف ایمان لائے. اس دور کے منافق نے جب صحابہ کو بیوقوف کہا تو اللہ نے اس کے جواب میں فوراً کہا اللہ صفحا خبردار, جو نبی کے صحابہ کو بیوقوف کہتے ہیں وہ خود بدترین بیوقوف ہے. اور آگے چل کر اس دور کے منافق نے کہا انما نحن مستهزئون, ہم تو صحابہ سے مذاق کر رہے تھے. اللہ نے جواب فرمایا اللہ یستهزئ بهم, خدا تم سے مذاق کرے گا. اور تیسری جگہ سورہ منافقون میں ذکر ہے کہ منافق کی کوشش یہ ہے وہ ایک دوسرے کو کہتے ہیں لا تنفقوا ولا من عند رسول الله حتى ينفقوا, کہ صحابہ پہ خرچ نہ کرو تاکہ یہ نبی سے دور ہو جائے. منافق کی خواہش یہ ہے کہ نبی صحابہ کے درمیان میں جدائی پیدا کر دے. اور اللہ کی خواہش یہ ہے بس بھی نفس کمال نبی یدعون ربهم بالغداة والعشی یریدون وجہا. منافق چاہتے ہیں پیغمبر صحابہ میں جدائی ہو, اللہ حکم دیتا ہے میرے محبوب اپنے صحابہ سے چنتے رہو, اپنے صحابہ سے. اور منافق کی علامتوں میں سے ہے کہ صحابہ کرام پر تام و تشویح کرے گا, الزام لگائے گا. قرآن کہتا ہے الذین یلمزون المتطوعین من المؤمنین فی الصدقات والذین لا یجدون الا جهدهم, صحابہ پر الزام بھی لگاتا ہے. فیسخرون منہم, صحابہ کا مذاق بھی اڑاتا ہے. سخی اللہ منہم, جو صحابہ کا مذاق اڑاتا ہے اللہ اس کا مذاق اڑاتا ہے. تو میں نے یہ ساری چیزیں اس لیے عرض کی کہ قرآن کہتا ہے کہ منافقوں سے بھی جہاد ہے حکم یا نہیں ہے. لیکن آپ دیکھیں آج امت میں منافقوں سے جہاد پہ نظر آ رہا ہے, اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقوں سے جہاد کیا یا نہیں کیا, یا منافقوں سے جہاد کیا. لیکن اگر میں آپ سے مطالبہ کروں کہ آپ صاحب مطالعہ ہیں, آپ دین کا علم رکھتے ہیں, حضور نے کافروں سے کوئی جنگ کی تو نام بتلائیں. آپ کہیں گے احد میں کی, بدر میں کی, حنین میں کی, تبوک میں کی, خندق میں کی, فتح مکہ پر کی, آپ نام بتلائیں گے. اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ منافقوں سے حضور نے جو جنگ کی ہے اس کا واقعہ بتلائیں تو آپ کو علم بن جائے. حضور نے منافقوں سے جنگ کب کی؟ حضور نے منافقوں سے صبح بھی جنگ کی, شام بھی جنگ کی, دن بھی جنگ کی, رات بھی جنگ کی, شہروں میں جنگ کی, دیہاتوں میں جنگ کی, سفر میں جنگ کی, حضر میں جنگ کی. لیکن منافق سے جنگ کا انداز یہ ہے کہ اس کی منافقت کے پردے اتار دو, اس کی حقیقت کو لوگوں کے سامنے آشکارا کر دو, اس کو کان پکڑ کر مسلمانوں کی صفوں سے باہر نکال دو. اور قرآن آپ کے سامنے وہ واقعات ہوں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں خطبہ دے رہے تھے, آپ نے فرمایا او منافق اٹھ میری مسجد سے باہر نکل, فلا منافق اٹھ میری مسجد سے باہر نکل. منافقوں کو اٹھا کر مسلمانوں کی صفوں سے باہر نکال دینا یہ منافقوں سے جہاد ہے اور سنت مصطفیٰ ہے. یہ منافقوں سے جہاد ہے اور سنت مصطفیٰ ہے. اور منافق کون ہے؟ فرمایا منافق رب کے پیغمبر کے فیصلے نہیں مانتا. حضرت فاروق اعظم کے پاس ایک یہودی اور منافق آئے, آ کر کہا آپ ہمارا فیصلہ کر دیجئے. حضرت فاروق اعظم نے فیصلہ پوچھنا, ان کا مقدمہ پوچھا تو یہودی نے کہا حضرت ایک بات میری سن لیجیے, میں یہودی ضرور ہوں لیکن میں اس جیسا بےمان اور دوبلا نہیں ہوں. کیوں؟ کہ حضور کی بارگاہ میں ہم دونوں گئے تھے, پیغمبر نے فیصلہ میرے ہاتھ میں کر دیا ہے, پیغمبر نے فیصلہ میرے ہاتھ میں کر دیا ہے. حضرت فاروق آپ نے سنا اچھا, پھر انتظار کر, تلوار لائے, اس کا سر کردن سے جلا کر کے رکھ دیا, تن سے سر اڑا دیا, شور برپا ہو گیا, ابھی کلمہ پڑھنے والے کو مار دیا, نماز پڑھنے والے کو مار دیا, کلمہ پڑھنے والے کو فاروق اعظم نے قتل کر دیا. ہم قصاص لیں گے, ہم بدلہ لیں گے, ہم اسلام کے اصول کے مطابق بدلے میں حضرت فاروق اعظم سے قصاص لیں گے. یہ باتیں ہو رہی تھی, آسمانوں سے وہی نازل ہو گئی. فلا عرب بھی کلائی اور ملونا حتا یو حقیوں کا بھی ماں سجرہ بہ رہا ہوں, میرے محبوب تیرے رب کی قسم ہے جو تیرا فیصلہ نہیں مانتا وہ مومن ہی نہیں ہے, جو تیرا فیصلہ نہیں مانتا وہ مومن ہی نہیں. اب میرا سوال یہ ہے کہ صدیق اکبر کو مسلمے پہ کھڑا کرنا کس کا فیصلہ تھا؟ صدیق اکبر کو اپنا نائب بنا کر حضرت آپ آخری حد پر حضرت جب الوداع سے پہلے سال میں بھیجنا کس کا فیصلہ تھا؟ پوری امت کو صدیق اکبر کے پیچھے کھڑا کرنا کس کا فیصلہ تھا؟ آج کا صدیقہ کی گود میں اللہ کی جہاں اللہ اپنے جان جانے آپ دین کے پر کرنا کس کا فیصلہ تھا؟ آج کے حجرے کو قیامت تک کے لیے جنت کا ٹکڑا روزہ رسول کی شکل میں بڑھانا کس کا فیصلہ تھا؟ حفصہ سے نکاح کرنا کس کا فیصلہ تھا؟ ام سلمہ سے نکاح کرنا کس کا فیصلہ تھا؟ سفیان کی بیٹی معاویہ کی بہن حضرت ام حبیبہ سے نکاح کرنا کس کا فیصلہ تھا؟ جو پیغمبر کے ان فیصلوں پر اعتراض کرے اس کا بھی ایمان نہیں ہے، اس کا بھی اسلام نہیں۔ آپ جانتے ہیں یہی ہے منافقوں سے جہاد، یہی ہے منافقوں سے۔ آج یہ منافق اسلام کے نعرے لگا کر اسلام کے عنوان پر پوری دنیا کے مسلمانوں کے ذہن خراب کرنے کے لیے ہمارے اسلامک یونیورسٹی اسکولوں کے بچوں کے لٹریچر کے ذریعے ذہن خراب کرنے کے لیے سرگرمی عمل ہے۔ کسی کو اس بات سے تکلیف ہو یا کسی کو اس بات سے خوشی ہو، حقیقت حقیقت ہوتی ہے، کوئی مانے نہ مانے، حقائق بہر حال حقائق ہوتے ہیں، حقائق وہ ہوتے ہیں جو بول کے رہتے ہیں۔ آج ان منافقوں کے سردار خمینی ہو، اس کے چہرے ہو، ان کی کتابیں پڑھو، کسی کی شخصیت سے مرغوب نہ ہو۔ اللہ کے سوا نہ کوئی موت کو حیات دینے والا ہے، نہ روزی کسی کے اختیار میں ہے، نہ کوئی کسی کو مار سکتا ہے۔ اگر کوئی بغیر موت کے کسی کو مار سکتا ہوتا تو میں آپ کے سامنے نہ ہوتا، میں آپ کے سامنے صاف مرتبہ اس پر کام لانا ہم نے ہوئے۔ یہ گولیاں میرے سینے سے پار ہیں، آپریشن کر کے نکالی گئی، اور لاکٹ لانچوں سے حملے ہوئے، جو گن مین تھے وہ شہید ہو گئے، کبھی گراف اٹھا کر لے گئے اور ذبح کر رہے تھے، اللہ نے سب بچا لیا۔ اس لیے موت میں وقت پر آنا ہے، لیکن یہ بات ذہن میرا جو اصحاب رسول کا استاد دشمن اور صحابہ سے کفر کے پھپے لگانے والا ہے، نہ اسلام کا ہیرو ہو سکتا ہے، نہ اسلامی انقلاب کا نمبردار ہو سکتا ہے۔ دوستو ایران میں، پاکستان میں ایران کے انقلاب کے بعد خمینی کی کتابیں پڑھیں، نام نوٹ کریں، کشف اسرار، حکومت اسلامیہ، تحریر الوسیلہ، صحیفہ نور، یہ خمینی کی کتابیں ہیں۔ اس کے چہرے چاندوں نے، اس کے بڑوں نے جو کتابیں لکھی، حق الیقین لکھی، الاستذکار لکھی، تہذیب الاحکام لکھی، قرآنی ہے اپنے قرآنی نے القرآنی جو ہے وہ محمد بن یعقوب قرآنی نے اصول کافی لکھی، احتجاج تبرسی لکھی، اہل حیات لکھی، حیات القلوب لکھی، حق الیقین لکھی۔ ان کتابوں کو پڑھیے جو آج دنیا کی زبانوں میں ترجمہ کر کے ایران کے سرکاری پریس پر پوری دنیا میں بھیجی جا رہی ہے، جو پاکستان سے سینکڑوں کی تعداد میں شائع کی جا رہی ہے۔ ایک ایک صفحہ، ایک ایک فرق، ایک ایک صدر اصحاب رسول پر کفر کے پتوں سے بھری پڑی ہے۔ یہاں تک کہ خمینی نے اپنی کتاب میں لکھا کہ عمر فاروق اصلی کافر اور اصل زندگی تھے۔ جب یہ کفر اسلام کے نام پر پھیلنے لگا، یہ کفر اسلام کے نام پر بڑھنے لگا، نام اسلام کا صحابہ پر کفر کے بدلے، نام اسلام کا صحابہ کی توہین، نام اسلام کا امی ایسا کی توہین، نام اسلام کا صحابہ کی بدنامی، یہ اسلام کے نام پر جب صحابہ سے اعتماد ختم کرنے کے لیے کفر پھیلنے لگا تو سپاہ صحابہ میدان میں آ گئی۔ ہم صحابہ کے وارث ہیں، ہم صحابہ کے خادم ہیں، ہم صحابہ کے سپاہی ہیں، ہم صحابہ کے ڈاکٹر ہیں، ہم مر تو سکتے ہیں، کٹ تو سکتے ہیں، مگر اسلام کے نام پر صحابہ کی توہین برداشت نہیں کر سکتے۔ دوستو آج صحابہ کے دشمنوں پر گھیرا اتنا تنگ کیا ہے، آج وہ گلی گلی میں کہتے ہیں ابھی ہمیں کافر کہہ دیا، ہمیں کافر کہہ دیا۔ اچھا تمہیں کافر کہہ دیا تو آسمان گر پڑا، تم نبی کے صحابہ کو کافر کہتے ہو تو تمہیں شرم نہیں آتی؟ کون صحابہ؟ میرے اور آپ کے ایمان کی گواہی کسی کے پاس نہیں، میرے اور آپ کے ایمان پر کوئی دلیل نہیں، کوئی نقص نہیں۔ صحابہ وہ مقدس شخصیات ہیں جن کے ایمان سے قرآن بولتا ہے۔ اولائے کہم المؤمنون حقا، اولائے کہم الراشدون، اولائے کہم الفائزون، اولائے کہم المفلحون، اولائے کہم المتقون، اولائے کہم المقتدون، اولائے حزب اللہ رضی اللہ عنہم ورضوا۔ یہ جن کے لیے آتے ہیں، یہ جن کے لیے آتے ہیں، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، یہ کس کا فرمان ہے؟ یہ آپ کا کہ مصطفیٰ ہے، پیغمبر نام لے لے کر جنت کی وسعت دیتی ہے، اللہ ان کے لیے جنت کے سرٹیفکیٹ عطا کرتا ہے۔ اب اگر ان پر کوئی کفر کا فتویٰ جاری کرتا ہے، اس کا اسلام دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا اسلام اور دین سے کوئی تعلق نہیں۔ دوستو یہ تاریخ ہے، کیونکہ مجھے دوسری جگہ جانا ہے، اگر کسی کے پاس کوئی سوال ہو تو میں اسے یہی کہوں گا، گاڑی بھی میری ہے، وہ میری گاڑی میرے ساتھ بیٹھ کرے تو میں انشاءاللہ، وہ چاہے تو میں گاڑی میں بھی اس کے سوالوں کا جواب دے سکتا ہوں، وہ چاہے تو میں اگلے مجمعے میں بھی اس کے سوالوں کا جواب دے سکتا ہوں، کیونکہ اسی طرح وہاں بھی ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ تاریخ ہے, لوگ پوچھتے ہیں کتنے آدمی شہید ہو رہے ہیں, کتنے آدمی جو ہے وہ قتل ہو رہے ہیں. ہاں جب حق بات کہی جائے گی مصیبت تو آئے گی, جب آپ ایک کفر کے چہرے سے نکاح منافق کے چہرے سے نکاح اٹھائیں گے, آپ حقائق بیان کریں گے جس کی زد میں بڑے بڑے لوگ آئیں گے اور اس کی حقیقت لوگوں کے سامنے ظاہر ہوگی, پھر وہ دلائل کے ذریعے تو چپ رہیں گے, دلائل کے ذریعے تو آ نہیں سکتے, پھر وہ گولی کے ذریعے زبان بند کرنا چاہیں گے, پھر وہ تشدد کے ذریعے رابطہ روکنا چاہیں گے, پھر وہ اپنی قوت اور طاقت کے بل بوتے پر اس جماعت کو گرفت کرنا چاہیں گے. لیکن نور خدا ہے قوت کی حرکت سے بندہ سنگ پھونکو سکے چراغ بجھایا نہ جائے گا. آپ سے صرف یہی اقدامات ہے, اپنی دعاؤں میں اس جماعت کو یاد رکھیے, اللہ سبق قدم فرمائے, اللہ خدا کے خون کو قبول فرمائے, اللہ بھابھیوں کی جد و جہد کو سب سے قبولیت نہ دے, اور اس آدمی سے اس جماعت اس گروہ سے رشتہ توڑ لیجیے جس گروہ اور طبقے نے صحابہ سے اپنا رشتہ توڑ لیا. صحابہ پر ایمان ہے, صحابہ پر اعتماد ہے تو پورا دین ہے. یقین جانیے قرآن قرآن تب ہے جب صحابہ پر اعتماد ہوگا, اگر صحابہ پر اعتماد نہیں تو ان کے ہاتھوں سے جمع ہونے والے قرآن پر بھی اعتماد نہیں ہو سکتا. صحابہ پر اعتماد نہیں ان کے ہاتھوں سے ملنے والی حدیث پر بھی اعتماد نہیں ہو سکتا. صحابہ پر اعتماد نہیں تو ان کے ذریعے سے ملنے والی شریعت پر بھی اعتماد نہیں ہو سکتا. دشمنوں کی خاص کوشش اگر تو جو یہی ہے کہ امت کا اعتماد صحابہ سے ہٹا دو, تاکہ پر امت کا اعتماد دین سے ہوتا ہے. اللہ مسلم وسلم داری میں نمک نہ
پاکستان
رسم مار لے گھر کسی مار لے
مارے
صحابہ.